پہلی جنگ عظیم کا اختتام مشرق وسطی کی نشیب و فراز سے پر تاریخ کا نقطۂ آغاز ہے. یہ وہ دور تھا کہ جب دولت عثمانیہ فرانس اور انگلینڈ کے ہاتھوں شکست سے دوچار ہوئی اور انہوں نے اس سلطنت کی نئی سرحدیں بنا کر اس کو تقسیم کر لیا.
None of these were natural lines reflecting tribal or ethnic or whatever other historical reality. These were the decisions of the imperialists of that time.
لبنان، فلسطین، اردن، شام اور عراق بھی انہی ممالک میں سے تھے جو اس نئی تقسیم کے نتیجے میں وجود میں آئے.
قسم وقع بيد الكولونيالية البريطانية من بينه فلسطين والأردن والعراق وبلدان الخليج والقسم الآخر وقع بيد الكولونيالية الفرنسية سوريا ولبنان.
پہلی عالمی جنگ سے کئی سال قبل سہونی یہودیوں نے تھیوڈور ہرٹزل کے مشورے سے سوئٹزرلینڈ کے شہر بال میں ایک کانفرنس منعقد کی جس کا سب سے اہم فیصلہ یہودیوں کی فلسطین ہجرت اور ایک یہودی حکومت کا قیام تھا جس کا نام اسرائیل تجویز کیا گیا تھا.
كان قد عرض عليهم الارجنتين اوغندا منطقه الجبل الاخضر بليبيا ورفضوا كل هذه الاماكن واختاروا مره ثانيه فلسطين.
قبل الحرب العالمية الأولى كان عدد اليهود في فلسطين لا يتجاوز 50,000 إنسان.
پہلی عالمی جنگ کے دوران برطانوی حکومت نے عربوں کے ساتھ بہتر روابط استوار کرنے کی کوشش کی. در حقیقت برطانیہ کو ترک جانبازوں کے مقابلے کے لیے عربوں کی ضرورت تھی. علاقے میں برطانیہ کے اثر و رسوخ نے سہونی یہودیوں کو سنہری موقع فراہم کیا اور انہوں نے برطانوی حکومت کو فلسطین میں یہودی حکومت کے قیام کے لیے اپنا ہم نوا بنا لیا. جنگ کے سخت ایام میں برطانوی حکومت نے یہودیوں کے دباؤ میں آ کر ایک بیان جاری کیا. یہ بیان برطانیہ کے وزیر خارجہ لارڈ بلفور نے جاری کیا. اس بیان میں فلسطین میں یہودیوں کے قومی وطن کے قیام پر اصرار کیا گیا تھا.
His Majesty's government views with favor the establishment of a national home for the Jewish people and will use their best endeavors to facilitate the achievement of this object. It being clearly understood that nothing shall be done which may prejudice the civil and religious rights of existing non-Jewish communities in Palestine.
برطانوی حکومت کا خیال یہ تھا کہ یہودیوں کے فلسطین میں وارد ہونے اور آبادی کا توازن تبدیل ہونے سے اس حکومت کی کچھ مشکلات میں خود بخود کمی ہو جائے گی. لیکن برطانوی حکومت کا یہ خیال غلط ثابت ہوا کیونکہ جنگ کے خاتمے کے بعد یہودیوں کی ہجرت میں تیزی آنے کی وجہ سے ان کے اور اس سرزمین کے اصل مالکوں یعنی فلسطینیوں کے درمیان اختلافات اور جھگڑے شروع ہو گئے اور فلسطینی عوام نے ان بلائے مہاجروں کے خلاف جدوجہد شروع کر دی. انگلش پاکستان اور فرانس نے ان تنازعات اور جھگڑوں کو ختم کرنے کے لیے علاقے کے عرب حکمرانوں کے فلسطین کے اندر اثر و رسوخ سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی، اور اسی مقصد کے لیے 1919 میں پیرس میں ایک کانفرنس صلح منعقد کی گئی۔ اس کانفرنس میں شام کے بادشاہ امیر فیصل نے فرانس اور انگلینڈ کے دباؤ کے آگے مجبور ہو کر عربوں کے نمائندے کی حیثیت سے فلسطین میں یہودیوں کے قومی وطن کے قیام کو قبول کر لیا، لیکن چند مہینے بعد ہی اتحادیوں کی اعلیٰ کونسل نے فلسطین کی حاکمیت انگلستان کے سپرد کر دی، اور اس طرح عملی طور پر پیرس معاہدے پر عمل درآمد کی نوبت ہی نہ آئی۔ برطانوی فوج بلفور کے بیان پر عمل درآمد کی پابند تھی، اور صہیونی یہودیوں کے لیے یہ بہت ہی مناسب موقع تھا۔ برطانوی حکومت نے ایک برطانوی یہودی جس کا نام ہربرٹ سیمول تھا کو فلسطین میں اپنا اعلیٰ انتظامی نمائندہ مقرر کر دیا۔
كان سك الانتداب البريطاني لفلسطين المادة رقم 2 تهيئة فلسطين لتكون وطن قومي لليهود۔
سیمول کا انتخاب ملت فلسطین کے مفادات پر ایک کاری ضرب تھی، اور اس کی سرگرمیوں کے باعث آہستہ آہستہ عوامی اعتراضات اور احتجاجات نے پورے فلسطین کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ 1920 میں برطانیہ کی فوجی حکومت کے خلاف سب سے بڑا پہلا احتجاجی مظاہرہ وبا ہوا۔ اسی سال 4 اپریل کو غصے سے بپھرے ہوئے فلسطینیوں نے مسجد اقصی میں اجتماع کیا، اور پولیس اور یہودی جوانوں کے ساتھ گتھم گتھا ہو گئے۔ اس ٹکراؤ کے نتیجے میں کچھ لوگ مارے گئے، اور بیت المقدس میں انگلستانی حکومت کی سرکاری عمارتوں کو بھی بھاری نقصان پہنچایا گیا۔ بیت المقدس کے عوامی اجتماع نے فلسطینیوں کی تحریک میں ایک تازہ روح پھونک دی تھی، اور اس کے نتیجے میں اگلے سال شہر یافا میں انقلاب اپنے عروج پر تھا۔ برطانوی افواج یہودی ایجنسی سے وابستہ ملیشیا کی مدد سے بڑی مشکل سے 15ویں دن سے اس انقلاب کو کنٹرول کرنے میں کامیاب ہوئے۔ انقلاب یافا کے بعد شدید برطانوی دباؤ کی وجہ سے فلسطینی مزاحمتی تحریک کی سرگرمیاں چند سال تک جمود کا شکار ہو گئیں، حتیٰ کہ 14 اگست 1929 کو بیت المقدس کے باسیوں اور مہاجر یہودیوں کے درمیان سخت لڑائی عمل میں آئی، جس کو تاریخ میں انقلاب براق کے نام سے ذکر کیا گیا ہے۔
البراق هو الحائط الغربي للمسجد الاقصى الذي عندما صار رسول الله صلى الله عليه وسلم الى بيت المقدس ربط هذا البراق في ذلك السور، انما اليهود يعتبرون والصهاينه ان هذا السور هو من بقايا بناء الهيكل، فحاولوا الاحتفال وزيارته واقامه شعائرهم هناك، فرفض المسلمون تلك الحاله وكانت ثوره۔
یہ لڑائی بڑی تیزی سے پھیلنے لگی اور فلسطین کے دیگر علاقوں تک بھی پہنچ گئی۔ تھوڑی مدت کے بعد نابلوس، الخلیل اور صفت جیسے شہر فلسطینیوں اور یہودیوں کے درمیان میدان جنگ میں تبدیل ہو گئے۔ در سال 1930 میں شامی الاصل عالم شیخ عزیز الدین قسام نے شہر حیفا میں ایک خفیہ مسلح گروہ تیار کرنا شروع کیا۔ انہوں نے حیفا کے باسیوں کے ساتھ وسیع رابطوں کی وجہ سے بہت کم وقت میں بہت سے لوگوں کو اپنے ارد گرد جمع کر لیا، اور اس کے گروہ میں اکثریت ایسے مزدوروں اور کسانوں کی تھی جو شہر کی مسجد میں ان کے مذہبی درسوں میں شرکت کرتے رہتے تھے۔
هو الذي اعطى الصوره الواضحه للمقاومة في فلسطين بإطارها وصورتها الإسلامية۔
قسام نے اپنے مسلح گروہ کو انگریز حکمرانوں سے مکمل طور پر کامیابی کے ساتھ مخفی رکھا، اور جب انہوں نے چھاپہ مار کاروائیوں کا حکم دیا تو فلسطین کے انگریز حکمران کے پاس ان مجاہدین کی ماہیت کے بارے میں کوئی اطلاع نہیں تھی۔ مسلح کاروائیوں کے آغاز میں انگریزی فوج اور صہیونی قافلوں پر چھاپہ مار حملوں کا سلسلہ شروع کیا گیا، جس کی وجہ سے انہیں کافی نقصانات اٹھانا پڑے۔ چھاپہ مار کاروائیوں میں شدت آنے کے بعد برٹش انٹیلیجنس نے چھاپہ ماروں کی شناخت کرنے کی کوشش کی۔ انہی حالات میں شیخ قسام نے اپنے گروہ کا اعلان کرنے کا فیصلہ کیا۔
اے ثورہ تبدأ في فترة سرية محدودة لكن عندما يبدأ العمل بالتأكيد ستصبح المسألة علنية، وخاصة أنهم قاموا بعمليات بطولية.
شیخ قسام اپنے گروہ کے تھوڑے سے افراد اپنے ساتھ لے کر حیفا شہر کے اطراف میں پہاڑوں پر چلے گئے.
التاريخ يبلغنا أن المجموعة التي خرجت معه لا تتجاوز 17 رجل من المجاهدين.
نیروهای انگلیسی انگریز فوج کو جب اس بات کا اطمینان ہو گیا کہ قسام بھی محصول لوگوں میں موجود ہیں تو انہوں نے حملوں میں کافی شدت پیدا کر دی، لیکن پہاڑی علاقہ اور مجاہدین کے علاقے پر کنٹرول ہونے کی وجہ سے قسام کے گروہ نے کئی مرتبہ انگریز فوج پر گھات لگا کر حملے کیے اور انہیں بھاری نقصان پہنچایا. پھر کچھ عرصہ جنگ و جدل کے بعد فلسطینی مجاہدین کا محاصرہ کر لیا گیا اور 20 نومبر 1935 کو شیخ قسام حکومتی فوجوں کے ساتھ ایک سخت جنگ کے بعد شہید ہو گئے. قسام کے ساتھ ہی ان کا جسد انگریز فوج کے محاصرے سے نکال کر حیفا لے جانے میں کامیاب ہو گئے. ان کی شہادت کی خبر پھیلتے ہی سارے فلسطین میں سخت مظاہرے ہوئے اور عوام نے شہیدوں کے خون کا انتقام لینے کا مطالبہ کیا. شیخ قسام کی شہادت فلسطینی عوامی جدوجہد کا ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوئی اور اس شہادت نے فلسطینی عوام میں ایک ایسی روح پھونک دی جس کی وجہ سے اس واقعے کے 6 ماہ بعد یعنی 1936 میں فلسطین کی تاریخ کی سب سے بڑی عام ہڑتال ہوئی.
فشكلت في شهر 5 آذار أي أيار عفوا لجنة اسمها اللجنة العربية العليا، ضمت برئاسة الحج أمين مجموعة من الشخصيات الوطنية الفلسطينية وأعلنت الإضراب مع الثورة بنفس الوقت.
1936 میں انقلاب یا عام ہڑتال کا پورے فلسطین میں آغاز ہو گیا. اس کے بعد فلسطینیوں اور انگریز فوج کی آپس میں لڑائی ہوئی. عام ہڑتال کے پورے فلسطین میں پھیل جانے کے باوجود انگلستانی حکومت عربوں کی اس درخواست کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھی کہ جس درخواست میں یہودیوں کی فلسطین کی طرف ہجرت کو روکنے کا مطالبہ کیا گیا تھا. اس کی وجہ سے عوامی احتجاج میں کافی شدت آ گئی. 1936 میں جہاد مقدس گروہ نے ایک اطلاعیہ کے ذریعے مسلح جدوجہد کا اعلان کیا. اس اعلان کے ساتھ ہی بڑی تیزی سے قدس، نابلوس، یاکا، رملہ اور فلسطین کے کئی شہروں میں ہڑتالیں اور بدامنی کے واقعات ہونے لگے. عرب دنیا میں بعض مذہبی پارٹیوں کی حمایت مجاہدین کی ثابت قدمی اور پائیداری کا باعث بنی.
الاخوان المسلمون في مصر بداوا يواكبون النضال الشعبي الفلسطيني وحددوا دعما ماليا منذ الثلاثينيات كانوا يدعمون بدعم مالي منتظم للثوره الفلسطينيه.
عام ہڑتال تقریبا 6 ماہ تک جاری رہی. اس کے بعد انگلستانی حکومت نے علاقائی حکومتوں پر دباؤ ڈالنا شروع کیا کہ وہ فلسطین کے اندر اپنے اثر و رسوخ کو استعمال کرتے ہوئے انقلابی لیڈروں کو جنگ بندی قبول کرنے اور ہڑتال ختم کرنے کے لیے تیار کریں.
هذه الدول العربية الستة وجهت نداء إلى الثورة الفلسطينية عام 36 بأن تتوقف، ومع الأسف القيادة الفلسطينية في ذلك الوقت وهي قيادة إقطاعية سياسية ممثلة بقيادة الحاج محمد أمين الحسيني استجابت لنداء وضغوط الدول العربية الستة بالتواطؤ مع بريطانيا فأوقفت الثورة.
أنها شكلت غصة عند الشعب الفلسطيني تجاه الموقف العربي الذي تدخل دون أن يسعف العرب، دون أن يسعف الشعب الفلسطيني، ولكن تدخل وترك الفلسطينيين لقدرهم.
اس کے باوجود کہ حاج امین الحسینی نے عام ہڑتال کے خاتمے کا حکم دے دیا تھا، لیکن بعض فلسطینی لیڈروں نے مسلح جدوجہد جاری رکھی.
هنا انقسمت الثوار رأيين، رأي التزم ومنهم فوز القاوقجي ومن أتوا من الخارج وخرجوا من فلسطين، بقيت القيادات المحلية مثل عبد الرحيم الحج محمد وفخري عبد الهادي اللي كنت مش ذاكر اسمه، فخري عبد الهادي استمروا بالقتال.
اکتوبر 1937 میں دوبارہ بدامنی اور ہڑتالیں شروع ہو گئیں. مارچ اور اپریل کے مہینے میں صہیونی ملیشیا کے حقانہ جیسے گروپوں نے فلسطین کے انگریز حکمران سے ملی بھگت سے عرب آبادی والے دیہاتوں میں عام شہریوں کے قتل عام کی وارداتیں کرنا شروع کی. لیکن اس قتل عام سے نہ صرف یہ کہ شہری خوف و ہراس کا شکار ہوئے بلکہ یہ قتل عام شہریوں کے شدید غم و غصے کے باعث مسلح جھڑپوں میں اضافے کا سبب بنا۔ 1937 کے وسط میں حاج امین الحسینی بیت المقدس فلسطین سے لبنان چلے گئے اور انقلاب کے فوجی ونگ نے عبدالقادر حسینی کی رہبری میں فلسطین کے اندر لڑنے کے لیے عرب ممالک سے رضاکار بھرتی کرنا شروع کیے۔ فلسطینی مجاہدین نے چند شہروں پر قبضہ کر لیا اور سرکاری عمارتوں سے انگلستان کا پرچم اتار کر اپنا پرچم لہرا دیا، لیکن افسوس کہ ان کی یہ کامیابی زیادہ عرصے تک باقی نہ رہی اور کچھ عرب ملکوں کے دباؤ کی وجہ سے انقلابی لیڈروں میں اختلافات پیدا ہونا شروع ہو گئے، جس کی وجہ سے جدوجہد مشکلات کا شکار ہو گئی۔
حصل هنا ايضا خلافات بين تلك القيادات، من هو القائد الاول ومن منطقة مسؤوليتي أنا هذه المنطقة أو مسؤوليتك فيها؟ هنا حصل أيضا مشكل مؤلم في تاريخ في النضال الفلسطيني، أن هذا المناضل فخري عبد الهادي انقلب على الثورة وهو قائد بالثورة وتعامل مع بريطانيا وأصبح يطارد المناضلين والمجاهدين.
دوسری عالمی جنگ کے شروع میں ہی فلسطین میں کچھ تبدیلیاں وقوع پذیر ہوئیں۔ جنگ کے دوران کسی حد تک حالات پرسکون رہے اور لڑائی جھگڑوں میں کافی کمی واقع ہوئی۔ 1945 میں دوسری عالمی جنگ کے اختتام پر فلسطینیوں اور صہیونیوں کے درمیان کشمکش میں اضافہ ہو گیا۔ انگلستانی حکومت نے جنگ کے دوران جرمنی سے کافی نقصان اٹھایا اور اپنی افواج کو اثر نو منظم کرنا چاہتی تھی، اس لیے اب اس کی یہ کوشش تھی کہ کسی طرح فلسطین میں امن و امان قائم ہو جائے، لیکن یہودی مہاجروں کی تعداد زیادہ ہونے کی وجہ سے جھڑپوں اور بدامنی میں اضافہ ہوتا گیا۔
But with the end of the war, into Palestine ports came ship after ship crammed with illegal immigrants. Refugees from recent persecution in Germany, Austria, Poland, Belsen and Dachau. The Arabs, fearful of becoming a minority, persuaded the British to limit Jewish immigration.
دوسری عالمی جنگ کے حوادث نے صہیونی یہودیوں کے لیے بڑی طاقتوں کے دل میں نرم گوشہ پیدا کر دیا۔ یہودی دعویٰ کرتے تھے کہ عالمی جنگ کے دوران ہٹلر نے 60 لاکھ یہودیوں کا قتل عام کیا اور کوشش کرتے تھے کہ بڑی طاقتوں کو اس بات پر راضی کر لیں کہ سرزمین فلسطین کا کنٹرول وہ انہیں دے دیں۔ صہیونی ایسے حالات پیدا کرنے کے لیے کوشاں تھے کہ جس کے نتیجے میں انگلستانی حکومت سرزمین فلسطین کو خالی کر دے اور تمام امور کی باگ ڈور ان کے سپرد کر دے۔ انہوں نے انگلستان کے حالات خراب کرنے کے لیے کچھ انگریز حکومتی عہدیداروں کو قتل کیا اور عوامی حمل و نقل کے ذرائع میں چند بم دھماکے کروا دیے۔
بریطانیا عندما تأخرت باستجابتها للمشروع الصهيوني بإعلان الدولة اليهودية في فلسطين الصهيونية أي دولة إسرائيل، بدأت الحركة الصهيونية بتوجيه عمليات الإرهاب للكولونيالية البريطانية لتسرع بالرحيل عن الأرض الفلسطينية،
حتى کہ انہوں نے یہودی مہاجروں کی چند کشتیوں کو بھی سمندر میں غرق کر دیا۔
Further exclusive storm center reports from Palestine, where men of the British Army and the Palestine police watched the arrival of a shipload of illegal Jewish immigrants at Haifa. Crowded decks and a packed hold as the newcomers look joyfully towards the land they claim as a national home. So far it looks peaceful and they're welcomed with food and milk. When they get ashore, they'll see what damage has been done to the Jewish cause by the fanatics of the Irgun and Stern terrorist gangs.
انگلستانی حکومت نے فلسطین میں امن و امان کی بحالی میں ناکام ہو کر یہ مسئلہ اقوام متحدہ کے سامنے رکھا۔ اقوام متحدہ نے یورپی ماہرین کا ایک وفد فلسطین بھیجا تاکہ فلسطین کو تقسیم کرنے کا منصوبہ تیار کیا جا سکے، لیکن تمام عرب شخصیات فلسطین کی تقسیم کے مخالف تھیں، اس لیے انہوں نے اس وفد سے ملاقات کرنے سے انکار کر دیا۔ اقوام متحدہ کے ماہرین نے یہودیوں کے مشورے سے ایک منصوبہ تیار کر کے جنرل اسمبلی میں پیش کر دیا۔ اس منصوبے کے مطابق فلسطین کو دو علیحدہ علیحدہ ملکوں میں تقسیم ہونا تھا، ایک عرب ملک اور ایک یہودی ملک، اور دونوں ملکوں کی الگ الگ حکومتیں بننا تھیں۔ اس منصوبے کے تجزیے اور تحقیق کے وقت عرب ممالک فلسطین کے اصلی باشندوں کے حقوق کا اچھی طرح دفاع نہ کر سکے، اور یہودیوں نے اپنا اثر و رسوخ استعمال کر کے طاقتور ملکوں کا اس منصوبے پر ووٹ حاصل کر لیا۔
The 55-nation Political and Security Committee of the United Nations hears Jewish and Arab representatives submit their views on the vital Palestine issue.
In Palestine, they will see what the Jewish people, inspired by the hope of reconstituting their national home after the long, weary centuries of their homelessness, and relying upon the honor and the pledged word of the world community, has achieved in a few short years against great odds and seemingly insurmountable physical handicaps.
The Arab people are deeply anxious to find a just and lasting solution to the problem before you, because it is their own problem, the problem of their present life and their future destiny. No one is concerned with it as much as they are, since it involves their very existence as a people.
اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے نومبر 1947 میں تجویز کا جائزہ لینے کے لیے ایک اجلاس منعقد کیا اور فلسطین کی تقسیم کے منصوبے کی منظوری دے دی۔
یونائیٹڈ کنگڈم ابسٹین، یونائیٹڈ اسٹیٹس یس، پیراگوئے یس،
منزولا تقسم الى دولتين، دوله يهوديه اعطيت 52% من مساحه فلسطين، ودوله فلسطينيه اعطيت مساحه 48%.
The resolution of the Duck Committee for Palestine was adopted by 33 votes, 13 against, 10 abstentions.
اس منصوبے کی منظوری کے بعد پورے فلسطین میں احتجاجی مظاہروں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ غصے سے بپری ہوئی عوام نے حکومتی مراکز اور یہودی ایجنسی کے دفتروں پر حملے کیے۔ عبدالقادر حسینی کی زیر کمان جہادی مقدس گروہ نے اس منصوبے کی منظوری کے بعد یہودی قافلوں اور صہیونیوں کی چھاؤنیوں پر حملوں میں شدت پیدا کر دی۔ اس کے مقابلے میں صہیونیوں کے تمام گروہ متحد ہو گئے تاکہ یہودی ایجنسی کے بازو بن کر حکومت اسرائیل کے قیام کے لیے زمین ہموار کر سکیں۔ حقانہ اور جہاد مقدس میں جھڑپ کے نتیجے میں عبدالقادر حسینی شہید ہو گئے۔ یہودی ایجنسی کے فوجی ونگ نے فلسطینیوں کو اپنے وطن سے باہر نکالنے کے لیے خوف و ہراس اور وحشت کی فضا پیدا کرنے کی کوشش کی تاکہ انہیں علاقے سے نکلنے پر مجبور کیا جا سکے۔ 9 مئی 1948 کو دو یہودی گروہوں ارگون اور اشرٹن نے ایک دیہات دیری یاسین پر حملہ کر کے تقریباً 100 لوگوں کو قتل کر دیا۔ دیری یاسین کے قتل عام کی خبر نے فلسطین کے تمام شہروں کے دیہاتیوں کو خوف و ہراس میں مبتلا کر دیا۔ کچھ مقامی ریڈیو اس قتل عام کے جزیات کو خوب بڑھا چڑھا کر پیش کر رہے تھے۔
وكانت في اذاعه في فلسطين بدلا من ان تشجع الناس بدات تتحدث عن المجازر وكيف القتل وشق البطون واخراج الاطفال من البطون،
وساهم اليهود انفسهم في نشر الذعر، كانوا يريدون ان يوقعوا خوفا في نفوس الفلسطينيين لكي يهربوا، وهذا ما حصل بالفعل.
تخشى كثيرا في مسألة العرض والشرف، وتخشى على بناتها، وتخشى على يخشون على البنات وعلى النساء، فحصلت عملية هجرة.
I remember the day when my father wanted us all to leave Jerusalem because it was not safe anymore. And it was right after the massacre in Deir Yassin. This was one of the landmarks in the 1948, because at that point, Palestinians were afraid for their families and children after the massacre.
دولت انگلیس انگلستان حکومت نے صہیونیوں کے ذریعے کیے جانے والے قتل عام کی ذمہ داری سے بچنے کے لیے اپنی فوجیں فلسطین سے باہر نکال لیں. برطانوی فوج کے فلسطین سے نکلنے سے اسرائیلی حکومت کی تشکیل کے لیے سازگار حالات پیدا ہو گئے. صہیونی سیاستدانوں نے اسرائیل کو دیگر ملکوں سے تسلیم کروانے کی مہم شروع کر دی، لیکن امریکہ کے حکومتی حلقوں میں اس بارے میں اختلاف پیدا ہو گئے. صدر ٹرومن کی کابینہ کے وزیر خارجہ جارج مارشل، جن کے عربوں کے ساتھ قریبی روابط تھے، کا خیال تھا کہ اگر ریاست ہائے متحدہ امریکہ اسرائیل کو تسلیم کرتا ہے تو امریکہ اور عرب تعلقات میں بحران پیدا ہو سکتا ہے. لیکن صدر ٹرومن، جو اپنے وزیر خارجہ کے نظریات سے اختلافات رکھتے تھے، نے اسرائیل کو تسلیم کرنے کا اعلان کر دیا.
Involved the whole Near East in a war, and it would also involve the United States. Hitler had been murdering Jews right and left. I saw it, and I dream about it even to this day. The Jews needed some place where they could go. It was my attitude that the American government couldn't stand idly by while the victims of Hitler's madness were not allowed to build new lives.
ڈیوڈ بن گوریان نے مئی 1948 میں سرزمین فلسطین کے ایک حصے میں اسرائیلی حکومت کی تشکیل کا باقاعدہ اعلان کر دیا.
Today, the British mandate over the land of Israel ends. We declare a Jewish state in the ancient land of Israel. It will be called the State of Israel.
اس کے چند گھنٹے بعد ہی اقوام متحدہ میں امریکہ کے نمائندے نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا.
This government has been informed that a Jewish state has been proclaimed in Palestine and recognition has been requested by the provisional government thereof. The United States recognizes the provisional government as the de facto authority of the new state of Israel.
اس اعلان کے بعد یہودی رقص و سرور اور جشن منانے میں مشغول ہو گئی. جبکہ عین اسی وقت لاکھوں فلسطینی، جنہیں ان کے گھر بار سے بے دخل کر دیا گیا تھا، ہمسایہ ممالک میں قسم پرسی کی زندگی بسر کر رہے تھے. وہ یہ سوچ رہے تھے کہ علاقے کی عرب حکومتیں بہت جلد ان کی سرزمین قابضوں سے واپس لے لیں گے.